الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة تغابن کی آیت نمبر 9 پیچھے اگر کوئی ساتھی تھوڑا سا پانی لے آئیں ایک گھونٹ صرف کھانا کھایا تو اتنی جلدی بھاگتا ہوا آیا ہوں کہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکا اب یہیں رکھا ہوا ہے تھوڑا سا نیچے ہو جائے جی نہیں کھانا یہاں رکھا ہوا ہے تھوڑا سا نیچے آ جائے گلاس تو پتہ ہے رکھا ہوا ہے پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ واللہ بما تعملون خبیر اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع آخرت کا عقیدہ جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا جزاک اللہ جس کا آخرت پہ یقین نہیں اس سے کسی بھی قسم کا شر کسی بھی قسم کی برائی اس سے ہو سکتی ہے اس لیے قرآن مجید میں عقیدہ آخرت پہ بہت زور دیا گیا ہے اسلام اور غیر اسلام میں بنیادی فرق عقیدہ آخرت کا ہے ساری برائیوں کی جڑ آخرت کے عقیدے کا انکار اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا ذالک یوم التغابن یہ غبن کا دن ہوگا غبن غبن عربی میں کہتے ہیں نقصان کو اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی خرید لی 3000 کی چیز تھی دکاندار نے آپ کو دھوکہ دے کے وہ 3000 کی چیز 25000 میں بیچ دی گھر لائے پتا چلا کہ بھئی یہ تو بہت مہنگا اٹھا کے لایا ہوں تو اس کو کہتے ہیں غبن فاحش بہت بڑا دھوکہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو قیامت کے دن کو بھی اللہ نے دھوکے کا دن دھوکے کا مطلب یعنی وہ دن جس میں کافر کو کے سامنے اس کا دھوکہ ظاہر ہو جائے گا دھوکے کے اظہار کا دن غیر مسلم اور گناہگار مسلمان یہ دونوں دھوکے میں ہیں گناہگار مسلمان تھوڑے دھوکے میں اور غیر مسلم بہت زیادہ دھوکے میں گناہگار مسلمان اس دھوکے میں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی مغفرت ہو جائے گی توبہ کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ربیع الاول میں کچھ میلاد ویلاد کھا لو پی لو کچھ نبی کے نام پہ ناتے واتے پڑھ لو بہت سارے دھوکے ہیں ان کی میں تفصیل میں نہیں جاتا ان دھوکوں کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک بات خوب ذہن میں رکھیے خوب اچھی طرح آخرت کی کامیابی کا مدار گناہوں کے چھوڑنے پر ہے گناہ چھوٹے بغیر کامیابی کا دماغ میں تصور بٹھانا دنیا میں یہ پرلے درجے کی بیوقوفی اور حماقت ہے گناہ کسے کہتے ہیں جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا کہ رک جاؤ آپ اس سے نہیں رک رہے تو جو چاہیں کرتے رہیں پھر اللہ کو آپ کی پرواہ نہیں ہے کتنا ہی کچھ کر لیں آپ نبی کی یاد میں ناچ لیں، گا لیں، کھا لیں، کچھ بھی کر لیں. قرآن مجید میں اللہ نے یہ مفہوم بیان کیا. دیکھو قرآن مجید نے ہی تو ہمیں نبی کا نبی ہونا بتایا نا، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے. تو اصل تو اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی. رسول کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ حکم نہ دیتا تو نہ کرتے. اللہ نے حکم دیا، مَن يُطِعِ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ ہی کی مانی، کوئی اللہ نے آرڈر دیا ہے. لیکن اصل ذات کس کی ہے جس کی ہمیں اطاعت کا حکم ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات، اصل اللہ ہے جس نے بنایا. دیکھیں قرآن مجید میں ایک دلچسپ بات ہے، ایک مضمون ہے، کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول کو خوش کرنا، رسول کو خوش کرنا یہ پسندیدہ کام ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرتے تھے. ان الذین یؤذون رسول اللہ، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے لعنت کی بھی وعید ہے، دردناک عذاب کی بھی. تو اللہ کے رسول کو خوش کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہیں، یہ بھی حکم ہے شریعت کا. لیکن مقصد کیا ہے اس رسول کو خوش کرنے سے، اللہ کو خوش کرنا؟ اس کی میں دلچسپ مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے، يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض لوگ آ کے قسمیں اٹھاتے تھے، منافقین، قسمیں اٹھاتے تھے جھوٹی. قسمیں کیوں اٹھاتے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قسم پہ یقین رکھ کے ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے نا میدان جہاد میں نکلنے کا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو بعض حضرات پیچھے رہ گئے، کچھ تو مخلص صحابہ تھے، انہوں نے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائیں، انہوں نے اعتراف کر لیا. بعض حضرات جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آ کے جھوٹی قسم اٹھاتے تھے. جھوٹی قسم سے وہ یہ نیت کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ یقین کر لیں گے تو آپ کو اذیت بھی نہیں ہوگی اور ہماری جان بھی چھوڑی جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے نالائقوں سے خوش کبھی نہیں ہوتا. اب دیکھو یہاں نبی راضی ہو رہے ہیں، صحابہ راضی ہو رہے ہیں، مگر اللہ پھر بھی ناراض ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ رضا مقصود ہے جس میں اللہ راضی ہو. اس کے برعکس حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال ابن امیہ ثقفی، یہ حضرات نبی کے پاس آئے اور سچی بات بتا دی کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بلا عذر ہم پیچھے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، تکلیف ہوئی آپ کو. فرمایا، لم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ تو نبی کو دل کو کتنی تکلیف ہوئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا حکم بھی تھا پھر بھی نہیں نکلے، کتنی تکلیف ہوئی. مگر حضرت کعب ابن زہیر نے نبی کی اس تکلیف کو گوارا کیا، یہ تکلیف برداشت کی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اگر ابھی نبی کو خوش کر دیا تو اللہ، بولو بھائی، ناراض. جھوٹ بول کے اگر خوش کر دیا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی کو خوش کرنا بھی کس کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ کے. وہ سچ بول کے وہ جو رضا ہوگی اس میں تو اللہ خوش ہوگا، جھوٹ بول کے جو رضا ہوگی اس میں اللہ خوش نہیں ہوگا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اصل مقصود وہ اللہ کی ذات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، چونکہ ابھی ربیع الاول ہے نا، تو یہ شرک بھی نعتوں میں یہ بہت کچھ بیان ہوتا ہے. نعتیہ کلام ایسا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، غلو ایسا کیا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ نبی کی رضا بذات خود مقصود ہے. تو یہ بھی عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نبی کی رضا مقصود ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ دونوں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں، جس بات سے اللہ راضی نہیں ہوتے اس سے نبی بھی راضی نہیں ہوتے، اور جس بات سے نبی راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. منافقین میں ہم نے الگ اس لیے کیا کہ وہ تو دھوکہ دے رہے تھے نا، نبی کو تو نہیں پتا تھا سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اصل ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے جس کی رضا مقصود حقیقی. اسی کے کہنے سے ہم نے رسالت پر ایمان لائے، اسی کے کہنے سے ہم نے نبی کی اتباع کو لازم قرار دیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کی مرضی سے چلا کرتے تھے، اور نبی کو بھی حکم تھا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کو چلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی کو یہ حکم تھا کہ اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی مرضی کے خلاف چلے تو آپ پر دگنا عذاب آئے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ نبی اگر آپ نے شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ قیامت کا دن اللہ نے اس کو دھوکے کا دن قرار دیا ہے، دھوکے کے اظہار، ظہور کا دن، جس دن کافر کے سامنے اس کا دھوکا ظاہر ہو جائے گا. غبن فاحش، وہ سر پکڑ کے بیٹھے گا کہ میں کیا سمجھا تھا اور نتیجہ کیا نکلا. تو دو قسم کے دھوکے ہوتے ہیں، ایک کافر جس کو بڑا دھوکا ہوتا ہے، اور ایک مسلم جس کو چھوٹا دھوکا ہوتا ہے. مسلمان کے دھوکے کیا ہیں؟ مسلمان کے دھوکے میں اس کی تفصیل بیان کر رہا تھا. ایک دھوکا تو یہ ہے کہ وہ جو بہت نیک لوگ ہیں نا، ان کو جو دھوکا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی گناہ کرتے رہو کرتے رہو، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. بعض خوش قسمتوں کو توبہ کی توفیق مل بھی جاتی ہے، لیکن کسی کو پتا ہوتا ہے کب مرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قیامت کی جو علامات بیان کی ہیں، ان میں ایک علامت یہ بیان کی، اوت یاتی بعضو آیات ربک، کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. وہ بعض نشانیاں کیا ہیں؟ حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ لوگ جو ہے ایک دفعہ انتظار کریں گے، رات ختم ہی نہیں ہوگی. صحیح حدیث ہے یہ جو قرآن مجید میں ہے نا، کہ جس دن بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، کہ کسی غیر مسلم کا اسلام قبول نہیں ہوگا اس نشانی کو دیکھنے کے بعد. قرآن مجید میں ہے کہ کچھ ایک دن ایسا آئے گا اسی زمین میں، قیامت میں نہیں، اسی دنیا میں، کہ اللہ اپنی ایسی بعض نشانیوں کو ظاہر کریں گے کہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد کسی غیر مسلم کا اسلام لانا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مشاہدے کا ایمان ہوگا. دیکھ کر وہ ایسی نشانی ہوگی کہ سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگی وہ. اور فرمایا او کسبت فی ایمانہا خیرا، اسی طرح کوئی مسلمان گناہگار اگر اس نشانی کو دیکھ کر توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. یہ قرآن مجید میں حدیث، چونکہ قرآن ہی کی تشریح ہے تو حدیث میں اس کی تشریح کا تذکرہ ہے کہ وہ کون سی نشانی ہوگی جس کو دیکھنے کے بعد کسی غیر مسلم کا ایمان قبول نہیں اور کسی گناہگار مسلمان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حدیث میں ہے کہ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح صادق کے اوقات تو سب کے ہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو صبح صادق نہیں ہوگی، لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے کہ سورج نکلتا کیوں نہیں ہے، تو انتظار کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، پرندے گھونسلوں سے باہر نکل جائیں گے، نظام عالم برباد ہونا شروع ہو جائے گا، اتنی لمبی رات کے دن ہی نہیں آ رہا. تو تین دن تین راتوں کے برابر رات رہے گی، 72 گھنٹے ہوتا ہے نا تین دن تین راتیں، 72 گھنٹے کے برابر رات رہے گی. اب چونکہ یہ حدیث میں پہلے سے پیش گوئی ہے، جو لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو غیر مسلم دیکھیں گے، تو ان کو پتا ہوگا نا کہ یہ پیش گوئی کس نے کی تھی، اسلام نے پہلے سے کر دی ہے، تو ان کو یقین آ جائے گا کہ اسلام برحق مذہب ہے، کیونکہ ورنہ عقلی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے. تو تین دن تین راتوں تک اندھیرا رہے گا، دنیا پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر سورج نکلے گا مشرق کے بجائے مغرب سے. عقلی لحاظ سے تو ممکن نہیں ہے، سائنسی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. زمین کا گھومتے گھومتے ایک سیکنڈ کے لیے اگر رک جائے نا زمین، تو ایسے ہے جیسے بہت تیز بس میں آپ بیٹھے ہوں، ڈرائیور ایک دم بریک لگا دے تو حال کیا ہوتا ہے؟ سارے اگلی سیٹ سے نکل کے باہر جا کے گریں گے، لیکن کوئی نہ گرے گا نہ کوئی زلزلہ آئے گا، اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے زمین کی گردش کو روک دیں گے دکھانے کے لیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سورج الٹا کبھی نہیں نکل سکتا، نظام عالم برباد ہو جائے. الٹا زمین کو گھمانا اللہ اگر شروع کر دیں تو وہی ہے کہ ایک گاڑی آگے کو جا رہی ہے، پیچھے کو جانا شروع ہو جائے تو کیا حال ہوگا، تیز رفتار گاڑی. رکنے پہ جب یہ حال ہوتا ہے تو الٹا گھومنے پہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالی زمین کو الٹا گھمائیں گے، اور سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے کہاں سے نکلے گا، مغرب سے. مغرب سے نکل کے زوال کا وقت جب ہوتا ہے نا، بالکل چوٹی تک پہنچے گا، اس کے بعد دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا، پھر دوبارہ اسی ترتیب سے جیسے روز و شب ہوتے ہیں، مشرق سے نکلنا، مغرب سے مغرب میں غروب ہونا، یہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو اب یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، بہت بڑی نشانی ہوگی اسلام کی برحق ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی. پوری دنیا کھلی آنکھوں اس چیز کا مشاہدہ کرے گی. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کسی غیر مسلم کا پھر ایمان قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد کلمہ بے معنی ہو جائے گا. بس یہ اللہ اپنی طاقت دکھا دیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب دنیا میں آزمائش رہے گی نہیں، گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور غیر مسلم کا اسلام قبول نہیں ہوگا، تو پھر اللہ اس کے بعد دنیا کو باقی رکھیں گے کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو پہلے سے توبہ کر چکے تھے، وہ اس چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، اور وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کریں گے، بڑھ چڑھ کر اللہ کے اطاعت کریں گے، تاکہ ان کے اعمال میں مزید ترقی ہو سکے اور اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو سکے. بڑی بڑی نشانیاں ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک نشانی یہ بھی ظاہر ہوگی، ایسی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی. ایک نشانی حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے یہ، اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. فرما واذا وقع القول عليهم، جب ہم اپنی حجت بالکل تمام کر دیں گے تو زمین سے ایک جانور نکالیں گے. ایک جانور نکلے گا، لمبی گردن ہوگی اس کی، اور ہوگا جانور مگر انسانوں کی طرح باتیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باتیں کیا کرے گا؟ لوگوں سے کہے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے. شکوے کرے گا لوگوں سے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں خدا کی، اللہ کی دیکھ رہے ہو مگر اللہ کے وجود پر اور اس کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں. میں پرسوں خبریں سن رہا تھا، میں تو سنتا نہیں زیادہ، کبھی کوئی خاص خبر آتی ہے تو سنتا ہوں. تو میں نے وہ انٹرنیٹ پہ کوئی نیوز چینل لگایا خبریں سننے کے لیے، تو دیکھا کہ دو اینکر، تین اینکر بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں. ابھی یہ جو پشاور کا حادثہ ہوا نا دو تین ہفتے پہلے، یقیناً بہت برا حادثہ ہوا ہے، بہت ہی جس نے بھی کیا بہت برا کام کیا، تو اس پہ تبصرے آ رہے ہیں. تو کیا تو جس نے بھی، دہشت گردوں نے کیا، لیکن ڈالا کس پہ جا رہا ہے؟ سارا دیندار طبقے پر. تو وہ ایک صاحب تھری پی سوٹ اور ٹائی میں، ان سے انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ بھائی ملک میں یہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ملک سے تمام مدارس کو ختم کرو. چلو ختم کر دیا. نمبر دو، پاکستان کے آئین میں جو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا، اس قانون کو ختم کرو. ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسٹیٹ اور ریاست کا کوئی مذہب، بولو بھائی، نہیں ہوتا. یعنی ان کا کہنا یہ، پورا زور اسی پہ لگا رہے ہیں، تھری پی سوٹ میں، ٹائی میں، بڑے کسے وسے، بہت جیسے سمجھدار آدمی ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ. تو کھلے عام بول رہے ہیں کہ ملک میں مذہب نجی ہونا چاہیے، لوگوں کا مذہب تو ہے، جو جس کا مذہب جو چاہے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہی بات؟ مطلب کیا کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی نہیں ہونی چاہیے. مقصد تو یہ ہوا نا، زمین کس نے دی بھائی؟ اللہ نے. اور یہ جو تھری پی سوٹ اور ٹائی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود اس وقت اللہ نے ان پر جو انعامات کی بارش کی ہوئی ہے، یہ جو آج موٹے تازے بن کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں، اللہ اگر بارش برسانا بارش کا قطرہ برسانا روک دے تو بیچارے کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. مجھے حیرانگی اس پر نہیں ہو رہی تھی, مجھے حیرانگی ہو رہی تھی تکبر پہ, تکبر کہ انسان کی اوقات کیا ہے مگر وہ کیسے خدا کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے. وہ اوقات کیا ہے, کتنی بڑی بات کر رہا ہے, کتنی بڑی بات. کوئی غیر مسلم کرے نا تو جو ہے ہی متکبر وہ تو ٹھیک ہے. کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ ملک اور ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے, ریاست سیکولر ہونی چاہیے, لا مذہب ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ جب یہ الفاظ کہتے ہیں نا اس قسم کے جو اینکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انٹرویو آگے جو دے رہے ہوتے ہیں, ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو کہ زنا کی کھلی چھٹی ہونی چاہیے, پردے بے پردگی کی کھلی چھٹی ہونی چاہیے, نائٹ کلب کھلے عام ہونے. مذہب کو جب آپ نکال دیں گے اپنے معاشرے سے, یہ تو ساری چیزوں پہ مذہب پابندیاں لگاتا ہے نا. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیا ہو گیا آپ؟ سب چیزوں پہ مذہب ہے نا جو رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو وہ مطلب یہ کہ ہمارا ملک بالکل کیسا ہونا چاہیے جیسے یورپ اور امریکہ, نائٹ کلب ہونے چاہیے, ننگی لڑکیاں گھومنی, جس نے پردہ کرنا ہے وہ کر لے, جس نے زنا سے بچنا ہے وہ تبلیغ میں چلا جائے, نہیں بچنا ہے تو. دیکھو ایک گھر میں جب ہم رہتے ہیں تو گھر کا سربراہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں کھلی چھوٹ ہو, میرا بیٹا, میری بیٹی, میری بیوی جو چاہے کرے, اور جس نے اچھا بننا ہے وہ اپنی مرضی سے بن جائے. ایک گھر میں ایسا ہوتا ہے کیا بتاؤ میرے بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. کسی گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کا سربراہ وہ یہ چاہے کہ اس گھر میں میری مرضی نہ چلے. اور کسی فیکٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ فیکٹری کا جو سیٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے ملازم جو چاہے کرتے پھریں, ان پر کسی قسم کی پابندیاں نہ ہو, کوئی اچھا بننا چاہے تو اچھا بنے, کوئی نہیں بننا چاہے تو نہ بنے. اللہ اتنی بڑی ذات. اچھا دوسرے, پہلے میں ان کی انٹرویو مکمل کر دوں پھر ادھر آگے تبصرہ کروں گا. دوسرے نے کہا, دوسرا وہ حدیثیں بہت پڑھ رہا تھا جو دوسرا تھا نا, حدیثیں پڑھنے سے مطلب یہ تھا, یہ بتانا کہ میں عاشق رسول ہوں, بار بار نبی کریم محمد مصطفیٰ اور وہ جو سارے ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ٹوپی ڈرامے, ان نبی کے نام پہ ایسے ظاہر کرنا جیسے ہم بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن باتیں آگے کیا کر رہے ہیں وہ سنیے. تو اس نے بھی تائید کی کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے ورنہ ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی ہمیں امریکہ اور جاپان کی طرح اگر ترقی کرنی ہے تو مذہب کو اسٹیٹ سے نکالنا پڑے گا. آپ لوگ کی بات سمجھ میں آئے تو میں آگے چلوں. مذہب کو ریاست سے نکالنا پڑے, ریاست کا کوئی قانون نہیں ہے. مذہب نجی بات ہے, جس نے پڑھنی ہے نماز پڑھے, نہیں پڑھنی نہ پڑھے. تو دوسرے نے کہا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ کسے ہوئے تھے کافی, فٹ فاٹ خوبصورت لگ رہے تھے دیکھنے سے, دنیاوی لحاظ سے جس کو خوبصورتی سمجھا جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. جو انٹرویو لینے والی خاتون تھی اس نے پوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے, کیسے یہ ممکن ہے؟ اس نے کہا ویسے جیسے مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے کیا. اس نے سارے علماء کو, جتنے بھی مولوی لوگ ہیں ان کو لے جا کے سمندر میں غرق کر دیا تھا بحری جہاز میں. مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک جو ہے نا, ترکی کا جو صدر گزرا ہے, اس نے یہ کیا تھا, جب ترکی کو اس نے سیکولر اسٹیٹ بنایا ہے نا, سیکولر اسٹیٹ ترکی کو, ترکی ایک زمانے میں ایسا تھا مسلمانوں کی خلافت کا مرکز. 1922 میں ترک کی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. 1922 سے پہلے جو ترکی کے حالات تھے, ترک عورت کا ناخن کسی کو نظر آ جائے یہ بڑی بات تھی, ایسا پردہ تھا اس معاشرے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور شادی کرنے کے لیے بہت بھاری بھرکم مہر دینا پڑتا تھا ترک عورت کو, وہاں حسن و جمال خوبصورتی ہے ان عورتوں میں, بہت بھاری بھرکم مہر دینا پڑتا تھا. والدین کا ایسا احترام تھا جیسے مسلمان معاشرے میں کہ بس عبادت رہ گئی ہے والدین کی, باقی سب کچھ ہو رہا ہے. اتنا والدین کا احترام, اتنا اکرام, زنا نام کی چیز نہیں تھی. تو مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے جب ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کو پتا تھا سیکولر اسٹیٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنیں گے, ہے بھائی؟ علماء. ابھی بھی ایک بات آپ کو بتاؤں, سیاسی بات ہے, میں سیاسی باتوں کا عادی نہیں ہوں, نہ میں کسی تنظیم کا حامی ہوں, نہ کسی کوئی سیاست کو میں یہاں بیٹھ کے ترجیح دیتا ہوں, لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, اسمبلی میں, اسمبلی جو ہے نا, इसमें अगर एक मौलवी ना होता ना इस वक्त, चाहे वो दो नंबर कह लो, मुल्ला डीजल कह लो, कुछ भी कह लो उसको, आप लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए, आप जो मर्जी रख लो नाम, मौलाना फजल रहमान जिसको जिनको कहा जाता है, जिन पे कार्टून भी बहुत बनते हैं, लतीफी बहुत, सब कुछ है, लेकिन आपकी रियासत में और स्टेट में अगर मजहब का थोड़ा सा तसव्वुर बाकी रह गया है तो इसी मौलवी की वजह से, ये भी आपको बता दूंगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? चाहे आप उसको दो नंबर कहें, चाहे आप उसको डीजल के नाम से कुछ भी करें, और इख्तलाफात उनसे हमें भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फरिश्ते हैं, हमें भी इख्तलाफात, बहुत सारी सियासी चीजों में इख्तलाफ होते हैं, बहुत सारी, लेकिन जो दुनिया को उनसे जो इख्तलाफात होते हैं ना लोगों को, उस इख्तलाफ की बुनियादी वजह उनका मौलवी होना, ये भी एक बता दूं मैं आपको, वरना वो जो ऐब उनके अंदर मौजूद है जिनको लोग कहते हैं, वो ऐब दूसरों में उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर डीजल ही को ले लें, लोग कहते हैं डीजल बहुत चोरी किया है, मेरी मालूमात की हद तक डीजल चोरी नहीं किया उन्होंने, ये बात ही गलत है, लेकिन चले मान लें, अब ये सियासी बहसें हो जाएंगी, वो मैं किसी का हामी भी बता दूं, आप वोट जिसको चाहे दे जाके, आपने देखा होगा मैं कभी सियासी बातें छेड़ता नहीं हूं, लेकिन ये मौजू आ गया इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। डीजल के नाम से कहते हैं लोग चोरी किया उन्होंने, मान लो डीजल चोरी किया, तो उनके अलावा जो हुक्मरान है, जो सियासी लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं चोरी किया? तो आपको बिजली से महरूम कर दिया, बिजली के पेट्रोल सस्ता हो रहा है लेकिन बिजली उससे ज्यादा स्पीड से महंगी हो रही है। मैं वो तो बहस नहीं पढ़ में नहीं पड़ता ना, वरना तो ये तो वो भी प्रोग्राम बन जाएगा ना। मान लो डीजल चोरी किया, फर्ज कर लें, मान लें, हमने कोई ये तो नहीं कि वो फरिश्ता है, कोई गलती नहीं हो सकती, ना मैं कोई इतना हामी हूं सियासी किसी तंजीम का, एक बात कर रहा हूं कि ये जो हमारे मुल्क को लेकर जा किस तरफ रहे हैं, ये इनका मकसद बुनियादी क्या है? सियासी इख्तलाफात तो हर एक से हो सकते हैं, मौलाना फजल रहमान से भी हो सकता, हमारे उलमा को होता है इख्तलाफ, हमारे उलमा तनकीदे करते हैं कि आपने ये गलत किया, ये सही किया वगैरह वगैरह, और ये भी मुमकिन है कि किसी और को वोट दे दें आप जाके, आपको वो पसंद नहीं, किसी और को वोट दे दें, वो आपकी मर्जी है, वो मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं वोट दूं, मैं यहां कोई सियासी तौर पे किसी को सपोर्ट करने के लिए बैठा ही नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि मीडिया जो उसकी मुखालफत करता है वो उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि मजहब की बात करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है। दूसरी बात ये भी बता दूं आपको कि ये जो दूसरे है ना ताहिरुल कादरी वगैरह जैसे, ये मजहब की बात करते क्यों है? मजहब का बेड़ा गर्क करने के लिए। आप कहेंगे कि मजहब की बात तो ये लोग भी करते हैं, कितने लैलतुल कदर की बातें की ना भी जलसे में, कितना लोगों को हदीसें पढ़ पढ़ के रुला दिया, और कितने नबी की शान में, लेकिन इनका बाहर जो मुआहदा हुआ ना एग्रीमेंट, आप इनकी वीडियोस देख लें, इंटरनेट पर मौजूद हैं, अमेरिका से जो इनके एग्रीमेंट हुए हैं कि मुल्क की बागडोर हाथ में आते ही सबसे पहले मदारिस को खत्म करेंगे। समझ आ रही है बात? ये बात तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं करते जिनको सेकुलर समझा जाता है कि हम सबसे पहले क्या खत्म कर देंगे, मदारिस, वो नहीं कर सके ना, उन्होंने कभी इखलास के साथ मदारिस को खत्म करने की मेहनत की है, उनको पता है कि छोड़ो मौलवी लोग हैं बेचारे मदरसे में पढ़ने में क्या जरूरत इनको छेड़े हम, लेकिन बाज़ कुव्वतें ऐसी हैं जिनके बाहर बाकायदा मुआहदे होते हैं, उनमें आपके ये ताहिरुल कादरी साहब भी हैं जिनका बाकायदा एग्रीमेंट है कि आने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, खत्म करना है पाकिस्तान को, बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे अमेरिका, तो वही फहाशी और वही सब कुछ आम हो जाएगा। और मजहब जो लाना है ना, दीन जो लाना है, वो कौन सा दीन है? वो कव्वालियों वाला। समझ में आ रही है? अभी जो रबीउल अव्वल में डिस्को विस्को शुरू हो गया ना, आपने देखा होगा ब्रेक डांस, मुख्तलिफ अदाकार फनकार बुलाए गए हैं नबी की याद में, अब मुख्तलिफ किस्म के अपने फन के मुजाहरे करेंगे, कव्वालियां चलेंगी, गवैये होंगे पान रख के, फिर वो नाचेंगे गाएंगे, और जब ब्रेक डांस कह दिया तो आगे क्या रह गया, खुद सोच लें आप क्या क्या होगा, खारादर जाके देखें भी बहुत कुछ हो रहा, शुरू हो चुका है। तो 24-24 घंटे चैनल चलता है बगैर किसी इश्तिहार के। समझ आ रही है बात? टेलीविजन का चैनल चलता है 24 घंटे बगैर किसी एडवर्टाइज के, कोई बड़ा एडवर्टाइज नहीं आता, छोटे मोटे तो आते हैं, वरना इतना चलाना जो है ना, इतना ये फंडिंग मुमकिन नहीं है। तो बाहर से फंडिंग हो रही है, ऐसी कुव्वतों को लाया जा रहा है आगे कि उनका दीन और मजहब सिर्फ कव्वाली हो, रियासत में मजहब की बात करना ان اسٹیٹ میں نہ ہو. یہ جو پاکستان میں تھوڑا سا رہ گیا نا آئین میں, پاکستان کا جو بنیادی آئین ہے وہ ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. اب قانون بہت سارے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں, لیکن ان قوانین کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, کبھی بھی یہ تحریک اٹھ سکتی ہے, چیلنج کیا جا سکتا ہے. تحریک اٹھنے کا مطلب قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کو مکمل اسلامی ریاست بنانے کی گنجائش ہے, بشرطے کہ بھاری اکثریت سے اسمبلی میں کون پہنچے, دینی حلقے پہنچ جائیں. جس دن دینی حلقے بھاری اکثریت سے اسمبلی میں پہنچ گئے تو فوراً جیسے ضیاء الحق نے کر دیا تھا نا پاکستان کو, ضیاء الحق نے کیا کیا تھا, جب علماء نے بہت مطالبے کیے صدر ضیاء سے کہ بھائی اسلامی ملک بناؤ, تو ضیاء الحق نے بڑا اچھا کام کیا تھا. تبھی میڈیا ضیاء الحق کے بہت خلاف ہے, اس کو ڈکٹیٹر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیں ضیاء الحق نے بھی غاصبانہ قبضہ کیا اور پرویز مشرف نے بھی, دونوں نے کیا نہیں کیا, لیکن مشرف کو اتنا برا نہیں کہتے, ضیاء الحق کو بہت زیادہ برا کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ صدر ضیاء نے کچھ کام کیے, وہ میں آپ کو دو چار بتا دوں تاکہ پھر میں آپ کو اصل جو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ میڈیا کر کیا رہا ہے وہ آپ اس سے باخبر رہیں. ووٹ آپ جس کو چاہیں دیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے میڈیا کی سوچ کیا ہے. ضیاء الحق نے یہ کیا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے ملک میں اسلامی قانون ہونا چاہیے, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دم سے تو نہیں عدالتوں میں مکمل اسلام آ جاتا نا, اس نے ایک بڑے پیارا کام کیا, اس نے وفاقی شرعی عدالت بنا دی, اور وہ قانون مجبور تھا یہ کام کرنے پر, کیونکہ پاکستان میں جو بھی صدر بنے گا نا, جو بھی وزیر اعظم بنے گا, وہ آئین کی روشنی میں مجبور ہے ملک میں اسلام نافذ کرے, وہ آئین کی روشنی میں مجبور ہے. وہ پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ چونکہ انہی جیسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ غلط چیز کو اسلام سے تعبیر کر کے نافذ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی لوگ اسلام کی تعبیر کے لیے لوگ ایسے رکھتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں ہوتا, لیکن حکومت بہرحال پابند ضرور ہے کہ وہ اسلام کے مطابق قوانین بنائے, اسلام کے خلاف بنا نہیں سکتی ہے وہ, یعنی قانونی طور پر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو ضیاء الحق نے یہ کام کیا, عملی طور پر ایک وفاقی شرعی عدالت بنا دی, جس کا جج بنایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب. اس عدالت کا کام وہ ابھی تک موجود ہے. اس کا کام کیا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قانون خلاف شرع لگتا ہے, آپ سادہ پرچی پہ اس وفاقی شرعی عدالت میں جمع کرا دیں کہ بھئی یہ جو شق ہے نا پاکستان کے قانون میں, عدالت کا یہ قانون خلاف شریعت, لیکن دلائل سے آپ اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں مدلل کر دیں. عدالت بحث مباحثے کے بعد, جس میں بڑے بڑے علماء تھے, جن میں ایک میں نے عالم کا نام جسٹس وحید الزمان صدیقی صاحب بھی تھے اس میں, تو مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے, تو عدالت اس کو پڑھنے کے بعد, غور و فکر کرنے کے بعد, اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ واقعی خلاف قانون ہے, تو عدالت سپریم کورٹ کو نوٹس بھیجے گی. کس کو؟ کتنی پاورفل عدالت تھی ہے کہ یہ کس کو نوٹس بھیج رہی ہے؟ سپریم کورٹ. اور نوٹس بھیجے گی کہ آپ اس قانون کی فلاں شق کو تبدیل کر دیں. اگر سپریم کورٹ کو ایک وقت دیا جائے گا کہ اس وقت تک سپریم کورٹ نے تبدیل نہیں کیا, تو پھر وہ فیصلہ خود بخود کالعدم ہو جائے گا. ایسے ضیاء الحق کے دور میں 1900 قوانین ہیں جو غیر شرعی تھے, جن کو شریعت کے مطابق بنایا گیا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی بھائی بات سمجھ. اسی وفاقی شرعی عدالت میں پھر یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ یہ جو ملک میں سودی نظام ہے نا بینکوں کا, یہ خلاف شرع ہے, اور پاکستان کے آئین میں بنیادی شک کیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, لہذا اس کو چیلنج کیا گیا. یہ کام بالکل اپنی تکمیل تک پہنچنے والا تھا اور ملک میں سودی بینکوں کا خاتمہ ہو جاتا, لیکن جنرل مشرف نے کیا کیا, وفاقی شرعی عدالت ہی کو معطل کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفتی تقی صاحب کو ہٹا دیا, اپنی مرضی کا ایک جا کے لے جا کے پتہ نہیں کس کو بٹھا دیا وہاں پہ. اس نے کیا کیا, وہ اس قانون کو ڈیلے کر دیا. ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے, مشرف میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو قلدم کر دیتا وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو, بلکہ اس نے جج تبدیل کروا کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا کہ فی الحال اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے. اب دوبارہ یہ سود کا مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہو سکتا ہے کسی وقت. مشرف کی حکومت اگر نہ ہوتی نا, اتنی طاقتور حکومت تھی اس کی, وہ نہ ہوتی تو یہ قانون پاس ہو چکا ہوتا اب تک. تو اب چونکہ یہ میڈیا والے ڈرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کا بنیادی قانون کیا ہے, قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون بنے گا نہیں, تو اب یہ جہاں بھاری اکثریت مولویوں کی پہنچ گئی نا اسمبلی میں, تو پھر جج کس کی مرضی کا ہوگا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ پھر وہ ایسے فیصلوں کو پوسٹ پون نہیں کرے گا, مؤخر نہیں کرے گا, وہ فوراً فیصلہ سنا دے گا. بہت سارے فیصلے ہیں جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تبدیل ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کو یہ ڈر لگا ہوا ہے, اور ان کو نہیں, یہ ڈر زیادہ کس کو لگا ہوا ہے؟ عالمی طاقتوں کو لگا ہوا ہے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین سے یا تو قرآن و سنت والی شق نکال دی جائے. وہ نکال نہیں سکتے, یہ بھی میں بتا دوں کیوں نہیں نکال سکتے. پاکستان کے جو قانون ہے نا آئین, جس میں ہے کہ سب سے پہلی شق کیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. عجیب بات یہ ہے کہ اسمبلی ساری کی ساری مل جائے نا, اگر سارے سیکولر لوگ اسمبلی میں پہنچ جائیں اور قانون کی شق کو نکال دیں, وہ بھی نہیں نکال سکتے. پوچھو کیوں نہیں نکال سکتے بھائی؟ بھائی سارے جمع ہو کے آئین تبدیل کر لیتے ہیں نا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندوستان سے پاکستان کو توڑ کے جب الگ کیا گیا ہے, آپ لوگ کو پتا ہے کیا ہوا تھا 1947 میں؟ ہندوستان اور پہلے ایک ہی تھے نا. پاکستان کو جو ہندوستان سے توڑ کے الگ کیا ہے, یہ الگ کیا کس بنیاد پر ہے؟ کہ ہمیں ایک اسلامی ریاست چاہیے. تو اگر حکومت, فوج یا کوئی بھی پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ, اسلامی کا لفظ ختم کر دے یا قرآن و سنت والی شق نکال دے, تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ علیحدگی کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد ختم ہو گئی ہے. تو پاکستان دو منٹوں کے اندر کیا ہو جائے گا؟ تحلیل ہو جائے گا ہوا میں. اس لیے یہ شق کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا. معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کے بغیر سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. آج کل اسی طرح بتاتے ہیں نا. تو یہ شق جو ہے, یہ جو اینکر بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں نا ہوا میں کہ یہ قرآن و سنت والی نکال دو, جیسے کل بول رہا تھا وہ کہ پرسوں میں نے جب دیکھ رہا تھا نا وہ چینل, تو کہہ رہے تھے نکال دو قرآن و سنت کی, یہ سیکولر ریاست ہونی چاہیے. تو یہ صرف ہوائی باتیں بولنے کی حد تک تو ہے, عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. اب عملی طور پر جو ممکن ہے وہ یہ ہے جو دوسرے نے بتایا, اینکر نہیں, یہ انٹرویو جو دے رہا تھا اس نے بتایا. وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت تو رہے یہاں پہ, نام بھی کیا ہو, اسلامی فلاحی ریاست, لیکن کام سارے وہ ہوں جو کہاں ہوتے ہیں, یورپ امریکہ میں. لڑکیاں بھی ناچ رہی ہوں, شرابیں بھی چل رہی ہوں, اسلامی فلاحی ریاست. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب بھائی سب خوش. اب آپ شراب پہ پابندی لگائیں گے تو خوش ہوں گے لوگ, پریشان ہو یہ کیا کر رہے ہو بھائی, عمران بھیا کیا کر رہے ہو؟ تو لڑکیاں بھی ناچیں گی اور سب کچھ ہوگا. صرف کیا ہے, اچھا پھر جب لوگ سوال کریں گے کہ یہ اسلام کہاں گیا, تو اسلام کی تشریح کے لیے جاوید غامدی جیسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا. اسلام کی تشریح کے لیے جاوید غامدی کا نام تو سنا ہوگا نا, ان کو بٹھائے, وہ تشریح کریں گے آ کے. وہ کسی فقیہ کو فقیہ نہیں مانتے, جو حدیث ان کی مرضی کے خلاف ہو اس کو فوراً کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. وہ کہتے ہیں زانی کی سزا رجم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اسلام میں چار شادیوں کی اجازت نہیں ہے, یہ تو ایک مجبوری تھی. اس طرح کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا, اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں محترم کی, اور یونیورسٹیوں میں بڑے مقبول ہو رہے ہیں آج کل وہ, تو باتیں پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ بھئی یہ ہے یوں ہے. تو اس موسیقی حرام نہیں ہے, ناچ گانے کلچر ہیں, جائز ہیں سب کچھ. ان کے بھائی کے بارے میں بھی سنا ہے کہ کوئی ڈانسر ہیں وہ ناچتے ہیں, واللہ عالم سنی سنائی بات ہے, 100% یقین نہیں ہے, لیکن سنی نہیں پڑھی ہے میں نے یہ بات, کہیں تحریر میں پڑھی ہے. تو ایک ایسا چیز معاشرے میں لائی جائے کہ اسلام صرف وہ ہو جو اس وقت دبئی میں نافذ ہے. ادھر بار بنا ہوا ہے, شراب خانہ ہے, ادھر ساتھ میں مسجد ہے, ادھر زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے, ادھر تبلیغ کا کیا نام ہے شب جمعہ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ایسا یہ تو امریکہ میں بھی ہے بھائی, بلکہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں عیاشی کے آج کل اتنے مواقع نہیں ہیں جتنے دبئی میں ہیں. تو یہ تو امریکہ میں بھی, اس کا مطلب پھر امریکہ بھی اسلامی ریاست ہے. تو یاد رکھو اسلامی ریاست کا یہ تصور ہرگز, بولو بھائی, نہیں ہے. اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو علل اعلان کبیرہ گناہ کی اجازت نہ دی جائے. جس نے گناہ کرنا ہے اپنے گھر میں چھپ کے کرے, زنا کے اڈوں کو ختم کیا جائے، شادی کے علاوہ مرد کے پاس کوئی راستہ نہ ہو اپنی خواہش کو پوری کرنے کا. وہ اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو عورت کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس نے اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے چوک پہ کھڑا کر کے اس کو 80 گوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے معاشرے میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ترقی نہیں ہو رہی وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی. اب یہ والا جو اسلام، جو اوریجنل اسلام ہے جس میں زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے کتنے گوڑے لگاتے ہیں بھائی، 100 گوڑے. یہ اوریجنل اسلام ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. بے نظیر جب ایک دفعہ باہر گئی اپنے دور حکومت میں تو وہاں امریکہ میں اس کو قرآن لا کے دکھایا گیا اور اس کو بتایا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ چور کا کیا کاٹو، ہاتھ کاٹو. تو یہ وحش، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، یہ وحشیانہ سزائیں تم اپنے ملک میں نافذ کرو گی مولویوں کے کہنے پر؟ وہ بھی گھبرا گئی، نہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، کس کا ہاتھ کاٹیں؟ کیونکہ سب سے پہلے اپنے میاں کے چاروں دو ہاتھ دو پاؤں دونوں کاٹنے پڑتے اس میں. سامنے آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ خود کیسے یہ کر سکتی تھی کہ اپنے ہی میاں کو سب سے پہلے ٹنڈا پنڈا بنا دے، ٹھیک ہے، پھر آدھا قبیلہ کٹا پٹا ہو جائے، عجیب سا ہو جائے گا. جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو بعض تحریکیں یہاں بھی کھڑی ہونے لگی تھیں، تو سیاسی لوگوں نے پھر مذہبی قسم کے بیانات شروع کر دیے تھے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے نا، کہ تاکہ یعنی کھڑی تو نہیں ہونے لگی، ڈر تھا حکومتوں کو کہ یہاں بھی کوئی تحریکیں اسلام کے لیے کھڑی نہ ہو جائیں. تو اس وقت وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بیان دیا کہ ہم بھی یہ ملک میں سزا نافذ کریں گے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگلے دن کارٹون آیا، وزیر اعظم کی کارٹون میں شکل ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے. تو اب یہ لوگ دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تجویز تو انہوں نے یہ پیش کی ہے جو میں خود سن کے آ رہا ہوں کہ ملک سے قرآن و سنت کا نام ختم کر دیا جائے، آئین سے یہ ہٹا دیا جائے. دوسرے محترم کی تجویز یہ تھی، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ نہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسلامی ریاست چاہتے ہیں، فلاحی ریاست چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہاں حکومت ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ جو مولوی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کیا جائے جو مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے کیا تھا. مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا کیا، ملک کو سیکولر بنانے کے لیے یہ کیا اس نے کہ سارے علماء کو جمع کیا اس نے، حج کے بہانے بحری جہاز میں لے جا کے سب کو سمندر میں غرق کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ کہ حلے میں سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو یہ مختلف قسم کی تجویزات آ رہی ہیں مولوی صاحبان کو ختم کرنے کے لیے. تو باقی یہ نہیں پتا کہ پھر انڈیا سے لڑے گا کون. جب انڈیا سے لڑائی ہوتی ہے تو مولوی صاحبان ہی ہوتے ہیں جو جہاد کے آیتیں پڑھ پڑھ کے فوج میں، جو فوج میں بھی تو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا بےچارے، ٹھیک ہے، فوج میں بھی تو ہوتے ہیں نا مولوی لوگ، امام فوجیوں میں نہیں ہوتے کیا؟ تو یہ سارے کام جو ہے نا، جہاد کا جذبہ بھی، اور جہاد جو اوریجنل جہاد ہے اس کا جذبہ بھی مولوی لوگ ہی پیدا کرتے ہیں، نماز جنازہ مولوی لوگ پڑھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نماز جنازہ نہ ہو تو ترقی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بات، اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ تکبر ہے، تکبر. قرآن بار بار انسان کو اس کی اوقات بتاتا ہے، الم یک نطفتم من منی یمنا، فرمایا پانی کے غلیظ قطرے تھے ناپاک، اللہ نے اس غلیظ پانی سے تمہیں دو آنکھیں دو ناک ایک دماغ جگر کیا دے دیا، بیٹھ کر کس پر اعتراضات شروع کر دیتے ہو، بنانے والے پر. کیونکہ یہ بنانے والے کا حکم ہے کہ مذہب ریاست کا حصہ ہونا چاہیے. اسلام معاذ اللہ ایسا لنگڑا لولا مذہب نہیں ہے کہ اس کو قانون اور ریاست سے نکال کے باہر پھینکو، جس کا دل چاہے چلے، جس کا دل چاہے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. پھر تیسرا سوال یہ کیا گیا، بھائی اگر ہم اسلام ملک میں لانا چاہیں تو کس کا لائیں، بریلویوں کا لائیں یا دیوبندیوں کا لائیں یا اہل حدیثوں کا لائیں یا شیعہ لوگوں کا لائیں؟ یہ بھی ایک بات اٹھائی جاتی ہے. ایک وکیل سے میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ملک میں اسلام کے نفاذ کی کوشش کیوں نہیں کرتے، آپ تو وکیل ہیں، قانونی طور پر یہ سب باتیں جانتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے اسلام کی. تو اس نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کس کا لائیں گے اسلام، کون سے مولوی صاحب کا اسلام آئے گا، گرین چینل والوں کا اسلام الگ ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دیوبندیوں کا الگ، اہل حدیثوں کا الگ، اور پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، یہ سب کے الگ الگ اسلام ہیں. تو یہ بھی ایسی بات ہے جان چھڑانے والی. ضیاء الحق نے جب وفاقی شرعی عدالت بنائی تھی کہ جو فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہو اس میں چیلنج کرو تو وہ نافذ کر دیا جائے گا، تو اس میں ہر ایک کو اجازت تھی، چاہے بریلوی چیلنج کر دے، چاہے اہل حدیث چیلنج کر دے، چاہے دلائل کی دنیا میں عدالت میں تو دلائل سے بحث ہوتی ہے نا, دلائل کی دنیا میں ثابت کر دو کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. عدالت تو دلائل کو دیکھتی ہے نا, عدالت کسی کے سر پہ ہری پگڑی یا چمک پٹی کو تھوڑی دیکھتی ہے کہ کون سا والا چاہیے, لہرانے والا چاہیے, ناچنے والا چاہیے, یہ کون سا چاہیے. سعودی عرب میں کون سا اسلام ہے, وہاں بھی تو ملک کا آئین اور قانون اسلامی ہے. اس کے علاوہ ہی بہت سارے ممالک ہیں جہاں کلی نہ صحیح لیکن جزوی طور پر بہت ساری شکیں میں اسلام ہی کو فالو کیا جاتا ہے. بعض ممالک میں, عرب کے بعض کنٹریز میں, تجارت سے متعلق تمام مسائل فقہ حنفی پہ چل رہے ہیں, بعض میں فقہ حنبلی پہ چل رہے ہیں. تو ہمارا آئین جو قانون ہے یہاں پر پاکستان میں, وہ اکثریت فقہ حنفی کی ہے. فقہ حنفی کا پورا قانون آئین مدون ہے, جس کو بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, اور اس کے 95% حصے کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو 95% تو اتفاقی ہو گیا نا, 5% تھوڑا سا جھنڈے ونڈے رہ گئے بس, ربیع الاول پہ ناچنا ہے نہیں ناچنا. تو اس میں آپ یہ بتا دیں, یہ بنا دیں بھائی یہ چونکہ اختلافی چیز ہے اس لیے جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے. 12 ربیع الاول کو ہم نے نیلے پیلے ہو کے پھرنا ہے یا سول کپڑوں میں گھومنا ہے, یہ مولویوں کو اس میں اختلاف ہے. تو چلو یہ اپنی مرضی سے کر لو, جس کا دل چاہے ہری پگڑی پہنے, چمک پٹی پہنے, جو مرضی کرے, حلوے کھائے نہیں کرے. تھوڑی سی چیزیں رہ جائیں گی, زنا پر پابندی لگ جائے گی, سود پر پابندی لگ جائے گی, چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو چوریوں پر پابندی لگ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور بہت سارے احکام ہیں, ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا. اس کی مساجد آباد ہو جائیں گی اللہ کے گھر سے, لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, جیسے سعودی عرب میں اذان ہوتی ہے سارے عرب نماز پڑھتے ہیں. تو اتنا اچھا نظام جس سے ملک کو بھی نیک چرسی سٹے مٹے ہیروئن شرابیں سب ختم ہو جائیں گی, ایکسیڈنٹ کے ریشو کم ہو جائیں گے. تو یورپ کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو تو نہیں لیتے, ان کے نائٹ کلب اور ننگا ناچ جس سے وہ خود پریشان ہے, وہ ملک میں نافذ کرنے کے لیے, اس گند کو وہاں سے امپورٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سارے مولویوں کو اٹھا کے سمندر میں غرق کر کے آ جاؤ. تو یہ تکبر کی دلیل ہے, مقصد علماء پر اعتراض نہیں ہے, مقصد کس پر ہے. اچھا وہ مولانا فضل الرحمان کی بات تھوڑی سی رہ گئی, ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. بہت سے لوگوں کو ان پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ جو حکومت آتی ہے یہ اسی کے فوراً ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, جیسے ہی کوئی جیتا فوراً ان کا فون جائے گا, میری اتنی سیٹیں ہیں آپ سے اتحاد کرنے کے لیے, تو یعنی حکومت میں باہر ان کو حصہ چاہیے. یاد رکھو اگر وہ ایسا نہ کرے نا تو یہ ملک کبھی بھی اسمبلی میں مولوی لیس ہو گیا نا کسی دن. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. یعنی اسمبلی میں مولویوں کی سیٹیں, کوئی بھی اس ملک میں ایسا لمحہ آیا کہ مولوی صاحب اسمبلی میں نہیں ہوئے تو فوراً قوانین کیا ہو جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے, بالکل ایک دم سیکولر اسٹیٹ بنا دیں گے اس کو یہ لوگ. کوئی مخالفت میں آواز اٹھانے والا اسمبلی میں ہو گئی نہیں. جنرل مشرف کے دور میں جو مدارس بچ گئے نا, ورنہ جنرل مشرف جو یہاں سے بیٹھ کے بلوچوں کے سردار کو ہٹ کیا اس نے اور پتہ نہیں کیا کیا کیے اس نے, جنرل مشرف جیسا سیکولر آدمی ایک دن بھی مدارس کا وجود برقرار رکھنا نہیں چاہتا تھا. تو یہ مولانا صاحب نے اس کے ساتھ جو اتحاد کیا نا, تو اس میں کچھ اپنے مطالبات منوائے ہیں. ان میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ دینی مدارس کے وجود کو برقرار رکھا جائے, اس کو اس میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا, کرنا ہے کہ بھئی میں نے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا ہے, تو اس کو بہرحال یہ ساری سیاستیں کرنی پڑتی ہیں. تو ہر حکومت کے ساتھ اتحاد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسمبلی میں کچھ نہ کچھ نمائندگی رہے, اور ایسا نہ ہو کہ ساری پارٹیاں قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیں. یہ اگر سارے اسمبلی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے سیکولر لوگ ہیں قوتیں ہیں, یہ اگر بھاری اکثریت سے اسمبلی میں آ جائیں اور مذہبی لوگ نہ ہوں اسمبلی میں, تو کیا یہ لوگ قادیانیوں کو غیر مسلم باقی رکھیں گے؟ فوراً عدالت میں ایک نیا کیس چلائیں گے کہ قادیانیوں کی دوبارہ سے بحث چھڑے گی, یہ مسلم ہے یا نان مسلم, اور عدالت فوراً اس دفعہ آپ فیصلہ کیا کرے گی, اب نان مسلم کا فیصلہ نہیں کرے گی, وہ 1973 میں یا 72 میں ہو گیا تھا. اب جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ سیکولر عدالتیں ہیں, وہ کیا کرے گی فیصلہ, فوراً کے قادیانی کیا ہیں, مسلمان ہیں, مسلمانوں کی ان سے شادیاں جائز ہیں, یہ ایک اسلامی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے. تو یہ اتنا آگے نکل جائیں گے توہین رسالت کے قوانین سب برباد ہو جائیں گے, اور آپ کی پالیسیاں جو دوسرے ملکوں کے بارے میں وہ ساری تبدیل ہو جائیں گی, اور ایک وقت یہاں تک بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے ملک بالکل آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں امریکہ میں رہ رہا ہوں یا پاکستان میں رہ رہا ہوں. ایک آخری بات کر کے بس میں یہ آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مذہب کو ختم کرو ریاست سے, مذہب کو ختم کرو ملک ترقی کرے گا, تو ایک بات دماغ میں رکھیں, اول تو ترقی کرے گا نہیں, تنزل کی طرف جائے گا. مذہب ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ مذہب کے آنے سے کیا ہوگا کہ جو خامیاں ان کے ملکوں میں ہیں ہمارے ممالک ان خامیوں سے پاک ہو جائیں گے, وہ ہم پہ رش کریں گے, وہ رش کریں گے ہمارے اوپر. اور اگر فرض کر لو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن بھی جائے تو اسلام ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنے ایک آدمی گھر میں بوڑھا باپ ہے اس کے, اب یہ جتنی تنخواہ لاتا ہے آدھی تنخواہ اس کی بوڑھے باپ کے علاج پہ خرچ ہوتی ہے, تو یہ بوڑھا باپ اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. اب کوئی اسے مشورہ دے کہ اس باپ کا گلا کاٹو, جب تک اس کا گلا نہیں کاٹو گے آپ کو ترقی نہیں ہو سکتی. اس کا گلا کاٹ کے پھینک دو گے ساری تنخواہ آپ کے لیے بچے گی, پھر آپ تعلیم بھی جاری رکھنا, پھر آپ خلائی جو سیارے ہیں ان میں کی بھی سیر کرنا اور آسمانوں پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کرنا, یہ ساری ٹینشن اس بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, ان بوڑھے ماں باپ کا گلا گھونٹ دیا اور ترقی حاصل ہو گئی. تو کیا آخرت کے لحاظ سے خدا کی نظروں میں یہ ترقی آپ کے کسی کام کی ہوگی؟ غیرت مند لوگ کیا کہیں گے, ایسی ترقی پہ 100 دفعہ لعنت. وہ ترقی جو خدا کو ناراض کر کے حاصل ہو, آپ کتنی ترقی یافتہ ہو جائیں مگر اس سے اللہ ناراض ہو جائے تو ایسی ترقی کا آخرت میں انجام اچھا نہیں ہوگا. فرعون نے بھی ایسی ترقی کی تھی, قارون نے بھی اللہ کو ناراض کر کے ترقی کی تھی. ہم ایسی سائنسی ترقی نہیں چاہتے کہ جس میں اس کائنات کو بنانے والا رب, جس کا سب سے پہلا حق ہے, جس نے یہ ساری چیزیں بنائی, اس بنانے والے کو ناراض کر دو اور بنی بھی چیزوں پہ اتنے محنت. دیکھو آپ کو ایک شخص کوئی چیز دیتا ہے, کوئی تحفہ, کوئی گفٹ دیتا ہے, بندوق دی مثال کے طور پر اس نے آپ کو ہدیہ, آپ نے بندوق کی پریکٹس اسی پہ شروع کر دی تاکہ میں میرا نشانہ اچھا ہو جائے, اسی کو مارنا شروع کر دیا, پرلے درجے کی بے شرمی بے غیرتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جس خدا نے آپ کو یہ کائنات دی ہے, یہ زمین دی, یہ نباتات دیے, یہ پودے دیے, اس کی کائنات پہ ایسی ریسرچ کرنا کہ اس کے احکامات اس سے ٹوٹ رہے ہوں, تو یہ بھی غیرت کے خلاف ہے. بھوکا مر جائے انسان قحط سے, سوکھا سوکھی روٹی کھا کے زندہ رہے, نہ صحت ملے نہ اس کی ترقی ہو, لیکن اس کا رب اس سے راضی رہے, اللہ اس کو کامیابی قرار دیتے ہیں. بار بار بتاتے ہیں کہ آنا تم نے کہاں ہے, میرے پاس لوٹ کر آنا ہے, آنا تم نے بہرحال میرے پاس ہے, پھر میں بتاؤں گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. اور کامیابی اور ناکامی کا حقیقی معیار جو قرآن نے بیان کیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, فرمائے جسے ہم نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ ہے حقیقت میں کامیاب. تو آخرت بھی تو ہے میرے بھائی, یہ بار بار قرآن یہی تو کہہ رہا ہے. چونکہ غیر مسلم کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے, اس لیے وہ تہذیب سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کوئی بڑا آدمی مرے گا نا اس کو کاٹ پیٹ کے, اس کا دماغ بھی کاٹ لے جا رہا ہے, چانپے سری سب الگ کر دیے, اس کو کھول دیا پورا. اب انہیں کوئی ڈرائے کہ یہ انسانیت کے ساتھ توہین ہے, کہتے ہیں یہ توہین کیا ہوتی ہے بھائی, تو ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں. میں نے خود انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھی ہے, جاپان میں انسانوں کا گوشت بک رہا ہے. ترقی یافتہ تو دیکھیں آپ کتنے, میڈ ان جاپان کسی چیز پہ لکھا ہو فوراً لے لیتے ہیں, لیکن انسانیت سے بالکل گر گئے, اسفل سافلین میں چلے گئے. یہ کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا بھائی, اس سے اچھے ہم غریب نہیں ہیں جو کسی دشمن کا بھی گوشت کھانا کبھی پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں ایسی سائٹس ہیں باقاعدہ الٹے لٹکے ہوئے, جیسے ہمارے یہاں بکرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, کھال ادھیڑ کے انسان لٹکے ہوئے ہیں, چوری چھپے ہو رہا ہے, خلاف قانون ہے مگر ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اگر قانون یہ چیز الاؤ ہو تو بھی نہیں ہوگی, لوگ خود ڈرتے ہیں کہ بھائی اللہ کو جواب دینا ہے میں نے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہاں قانون اتنا مضبوط ہے, اس کے باوجود یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. بعض ممالک میں معصوم بچوں جو مر جاتے ہیں نا بچپن میں, ان کا گوشت سب سے بہترین اور مہنگی ترین ڈش ہے, پکا کے کھایا جاتا ہے, وہ شوق سے سب سے مہنگی اور سب سے بہترین ڈش سمجھی جاتی ہے. میں گلگت گیا تو وہاں ایک حادثہ ہوا تھا کچھ دن پہلے. چائنا کتنی ترقی, ہم سے تو زیادہ ترقی کی نا چائنا نے, مگر اس ترقی کا حال دیکھیں کیا ہے, اس سے ہم خدا کی قسم 1000 گنا اچھے ہیں جو تنزل میں ہیں. کیونکہ ہم ایسے درندے نہیں ہیں جیسے وہ ہیں. یہ سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا میں آپ کو. سنی سنائی کا مطلب ایسے ہی انٹرنیٹ پہ یا کہیں اخبار میں دیکھ لی. میں گلگت گیا تو کچھ دن پہلے وہاں ایک واقعہ ہوا ہے. شاہراہ قراقرم پہ ایک بوڑھا آدمی ٹریکٹر سے نیچے گر گیا, وہ نیچے کھائی میں گر کے مر گیا. ہمارے یہاں کوئی مرتا کوئی بوڑھا تو ہم کیا کرتے, روتے کچھ دیر بیٹھ کے, ہائے یہ ہمارے ساتھ تھے, بزرگ تھے, ان سے ہم دعائیں کرواتے تھے, ان سے سر پہ ہاتھ رکھواتے تھے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا. جنازہ پڑھتے, غسل دیتے, کفن دیتے, احترام کے ساتھ جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے تک اس حال ثواب کرتے رہتے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. گھر والے بھی کل شریف فاتحہ شریف جو بھی ہے وہ کر رہے ہوتے, جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا. چائنا والوں نے کیا کیا, وہاں لوگوں نے بتایا انہوں نے دیکھا جب یہ گر گیا ہے پکا کے کھا گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, کیا کیا بھائی بول لیں آپ لوگ, وہ بوڑھے سا آدمی کو پکا کے باقاعدہ کھال اتاری کہ مر تو گیا ہی ہے, قبر میں جا کے بھی کیڑے ہی کھائیں گے, کیوں نہ ہم کھا لیں. ہم تو مزدور ہیں, بہت دنوں سے جاب کر رہے ہیں. اور یہاں تک میں نے بعض لوگوں نے سنا کہ ان لوگوں کے ساتھ اکیلے کبھی سفر نہ کرو. کبھی لڑائی ہوتی ہے نا ان کی, آپ اکیلے ہیں اور یہ لڑائی میں ان کا دماغ خراب ہو گیا تو یہ آپ کو پکا کے کھا جاتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں. یہ انڈیا اور چین کی جب جنگ ہوئی تھی نا جنگ, اس میں انڈیا پیچھے ہٹا کیوں تھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چائنیز نے انڈین آرمی کو پکا پکا کے کھانا شروع کر دیا تھا. حقیقت بتا رہا ہوں. یہ ترقی چاہیے آپ لوگوں کو ہے بھائی, یہ ترقی ہے. نہ بیوی سے وفا ہے. ہمارے ہاں جو ایک شادی شدہ ہوتا ہے اس کو کم از کم شوہر کے بارے میں جی کتا تو کھاتے ہیں, وہ تو کتے سے بڑھ کر بات کر رہا ہوں میں, انسان کھا جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ کلچر ہمارے ملک میں آ جائے گا اگر آپ نے مولویوں کو سمندر میں اٹھا کے غرق کر دیا. یاد رکھو یہ باتیں, ڈاکٹر نہیں کہے گا کہ کتا کھانا حرام ہے. ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ کتے میں پروٹین ہے یا نہیں ہے, وہ یہ ریسرچ تو کر سکتا ہے. حلال حرام کی بات کون کرتا ہے آپ کے سامنے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. مولوی لوگ کرتے ہیں بےچارے, چاہے دو نمبر ہی کیوں نہ ہو کرتے تو یہی ہے نا. چاہے آپ جتنا مولویوں کو برا بلا کہیں, چاہے کسی بھی حوالے سے کہیں, بد عمل ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہے, عمل کچھ ہے, کردار کچھ ہے, سب باتیں درست مان لی, لیکن بات تو کم از کم صحیح کرتے ہیں نا. حلال و حرام کی بات کرنے والا طبقہ تو صرف یہی ہے, پاکی ناپاکی, طہارت کی بات کرنے والا, حلال و حرام کی بات کرنے والا, مکروہ ناپسندیدہ, تہذیب اور عدم تہذیب کی بات کرنے والے تو یہی ہے نا. دیکھو میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر کا کام کیا ہے, کسی چیز کو جب ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. چائنا میں ڈاکٹر یہاں سے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ خود بھی کتے کھاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کتا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن مولوی ہوگا, اگر چائنا میں مولوی حضرات بھی ہوتے تو وہ کیا کہتے, کتا صحت کے لیے تو مفید ہے مگر انسان کو زیب نہیں دیتا, انسان کے لیے پاکیزہ حلال چیزیں. وہ مردار کھا جاتے ہیں, انگریز بھی کھاتے ہیں مردار. کسی نے بتایا ایک ڈاکومنٹری میں, ایک انگریز آتا ہے وہ پتہ نہیں جنگلوں میں جا رہا ہوتا ہے, اسے جو ملے کھا جاتا ہے, کیڑا بھی کھا رہا ہے اٹھا کے, اور دمبے مرے ہوئے ملے تو اس کا گوشت کھا لیا. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹری طبی لحاظ سے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, لیکن قرآن مجید نے کیا حکم دیا, حرمت علیکم المیتا, مردار تم پر حرام ہے. جانور مر گیا پڑا ہوا کچرے میں اٹھا کے کھا لو, یہ انسانیت کے خلاف. بلکہ اللہ نے قانون بنایا کہ گوشت میں اصل حرمت ہے, گوشت کھا نہیں سکتے تم جب تک کہ چند شرطیں نہ پائی جائیں. پہلی شرط یہ کہ حلال جانور کو مخصوص جانور کر دیے یہ کھا سکتے ہو, ان کے علاوہ کتے بلی کھانے کی اجازت نہیں ہے. انسان ہو, کتے بلی درندوں کی خوراک ہے, تمہاری نہیں ہے. دوسری بات, کیڑے مکوڑے حشرات الارض جتنے حرام قرار دے دیے, ہم چھپکلی نہیں کھا سکتے, لال بیگ نہیں. ڈاکٹر مشورہ بھی دے دے نا کسی کو, آپ تین لال بیگ نہار منہ کھا لیا کریں روزانہ, ڈاکٹر تو کہہ سکتا ہے. چائنا میں کہتے ہیں, ہمارے یہاں ڈاکٹر لکھ کے بھی دے دے گا, آدمی تھپڑ مارے گا اس کو, چل بھائی یہاں سے. ڈاکٹر کہے گا بہت مفید ہے, کہے گا مفید ہے مگر میں انسان ہوں, میں لال بیگ نہیں کھا سکتا, میں چھپکلیاں نہیں کھا سکتا, میں چوہے نہیں کھا سکتا. تو اللہ نے مخصوص جانور جن کا گوشت پاکیزہ ہے, پاکیزہ, ان کو بھی ایسے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے کہ مر جائیں تو کھا لو, نہ مر گئے مردار. اب تمہاری طبیعت میں اگر سلامتی ہے تو تمہیں گھن آنی چاہیے, اس سے گھن نہیں آ رہی اس کا مطلب خود بھنگی بن چکے ہو تم, ورنہ گھن آنی چاہیے تمہیں. بلکہ اب کھانے کا کیا طریقہ ہے, اس کے گردن پہ چھری چلے گی, اس کا سارا گندا خون جسم سے باہر نکلے گا. چھری اگر آپ نے یہاں سے چلا دی حرام ہو گیا, الٹی طرف سے چھری چلا دی نا. یہاں ایک تھوڑا سا آپ کو لطیفہ بھی سنا دوں تاکہ آپ تھوڑے فریش ہو جائیں. وہ ایک آدمی نے مرغی چوری کی, چوری مرغی کی اور لا کے الٹی طرف سے ذبح کر دیا اس کو. کسی نے کہا بھائی حرام ہو گئی ہے یہاں سے کرتے ہیں, اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی تھی. ٹھیک ہے بھائی, اب چوری کر کے لائے تو بری طرح سے ذبح کرو, ادھر سے کرو, بات برابر. تو دیکھیں چور بھی بعض دفعہ کیسی معقول بات کرتے ہیں, چور بھی بعض دفعہ بڑی معقول. چور عقل مند ہوتا ہے تبھی تو اس کو چوری سلیقے سے کر کے لے آتا ہے. تو وہ بیوقوف چور ہے جو حرام مرغی چوری کر کے لائے اور بےچارہ سیدھی گردن سے کاٹنے کی کوشش. بھائی تو سیدھی سے بھی کاٹے گا تیرے لیے پھر بھی حلال نہیں ہوگی ہے. تو اس لیے چوری کی چیز جہاں سے چاہے کاٹ لیں. اسی پر مجھے یاد آیا, وہ ہم سے قربانی کے دنوں میں لوگ مسائل بہت پوچھتے ہیں نا, گابھن گائے نکل آئی ہے, گابھن جس کے پیٹ میں بچہ ہے. تو بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں یہ بقرعید کے دنوں میں کہ بھائی ہم لائے ہیں, اس وقت تو لائے تھے پتا تھا کہ بچہ نہیں ہے, اب لائے ہیں تو پیٹ میں بچہ ہے, تو حضرت کیا کریں, اب ذبح کریں کیسے. میں نے کہا بھائی ذبح کر دو, کہہ رہے ہیں بچہ نکلے. میں نے کہا زندہ نکلے اس کو بھی ذبح کر دو. تو فوراً سوال سب کا ایک ہی ہوتا, کہہ رہے اس معصوم بےچارے کا کیا قصور ہے, اس معصوم بچے کا کیا قصور. میں اسے کہتا ہوں ان کی ماں نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ جو اس کو کاٹ رہے ہو تم. اس معصوم بچے کا کیا قصور, تو اس کی ماں کو کبائر کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہوئی ہے کیا, کسی ناشنا کے ساتھ فرار ہوئی تھی, یا چرس پیتی تھی یا شراب پیتی تھی, وہ بھی تو جانور تو سارے ہی معصوم ہیں میرے بھائی. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گابن جانور ہے نا, اس کی بھی قربانی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بچہ زندہ نکلا ہے اس کو بھی حلال کر دیں تو وہ بھی حلال ہو جائے گا آپ کے لیے, باقی اس پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا تھا تو اس کی جیسے ماں پیٹ ہی کھا رہے, تو جانور اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں, بچپن میں کاٹ کے کھا جاؤ, بڑھاپے کا انتظار کرو کاٹ کے کھا جاؤ. اللہ نے ہمارے لیے بنایا یہ سب چیزوں, ہمیں اللہ نے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے, اپنے لیے بنایا ہے. وہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم سارے کٹیں گے قیامت کے دن, پھر اللہ ہمیں کاٹے گا کہ تم نے تو میری مخلوق کو تو کاٹ کاٹ کے بہت کھا لیا, لیکن تمہارے ذمے جو کام تھے وہ تم نے ادا نہیں کیے. تو انسان کو اسی وجہ سے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس کو بنایا بڑے مقصد کے لیے, آزمائش کے لیے بنایا گیا. تو جلدی سے بات ختم کرتا ہوں, کیا کہہ رہا تھا میں یہ نہیں, یہ جو ابھی گائے کی بات آئی تھی اس سے پہلے کیا بات تھی, مرغی الٹی. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے کیا حکم دیا جانور کو کہاں سے ذبح کیا جائے, نیچے کی طرف سے, کیونکہ پیچھے سے کاٹیں گے نا خون نہیں نکلے گا, فوراً مردار ہو جائے گا. یہاں سے کاٹتے ہیں چار رگیں, اور پیچھے والی گدی پہ جو رگیں ہیں وہ کاٹنے کی اجازت نہیں, تاکہ اس کا نروس سسٹم قائم رہے. نروس سسٹم قائم رہے گا اس میں حیات رہے گی, جس سے جانور تڑپے گا اور بلیڈنگ ہوگی اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے, تو سارا خون اس کا جسم سے نکل جاتا ہے, گوشت بالکل پاک ہو جاتا ہے. خون بھی گندی غلیظ چیز ہے, ناپاک چیز ہے, تو اللہ گوشت بھی ہمیں ایسا کھانے کی اجازت نہیں دیتے جس میں خون ملا ہوا. تو یہ ساری باتیں فضول ہو جائیں گی اگر مولوی صاحب کو, جتنے علماء ہیں ان کو کنٹینر میں لے جا کے, چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں چاہے الحدیث ہوں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے, چاہے گرین چینل والا بھی ہو, حلال و حرام کی بات تو کرتا ہے نا بیچارہ وہ. تو اگر سب کو مولوی لیس بنا دیا نا آپ نے اپنے ملک کو, تو پھر کیا ہو جائے گا, یہاں جگہ جگہ اولڈ سینٹر کھلیں گے. سب سے پہلے آپ جوانی بہت اچھی گزرے گی آپ کی, لیکن بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے مولویوں کو کنٹینر میں اور بحری جہاز میں جو غرق کیا تھا اس لیے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. تو وہ ساری قوم کہے گی کہ یہ بوڑھے ماں باپ بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں, یہ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتے ہم لائف کو. انگریز یہی کہتے ہیں نا, ہماری لائف انجوائے نہیں کرنے دیتے. اولڈ سینٹر بناؤ, گورنمنٹ پالے گی بوڑھے ماں باپ کو. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یہ جو اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں نا ممبروں سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت, اور حدیث میں کتنی حدیثیں ہیں باپ کے فضائل میں. حدیث میں یہاں تک حکم ہے کہ باپ, ایک صحابی آئے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, ایک شخص آیا حضرت ابو دردہ سے پوچھا کہ میرے والد میری بیوی کو پسند نہیں کرتے, بہو کو پسند نہیں کرتے, کوئی ناراض کرتی ہے والد کو یا تنگ کرتی ہے, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو, میں نہیں چھوڑنا چاہتا, آپ بتائیں کیا کروں میں. تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کو خوش کرنا ہے تو باپ کو خوش کرنا پڑے گا, رضا رب بھی فی رضا الوالد. تو بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے دیا کس کی خاطر, باپ کو خوش کرنے کے لیے. باپ پہلے بیوی بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا اپنی بیٹی کو بیوی کو طلاق دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کی اطاعت کرو, اپنے باپ. اتنا بڑا حکم ہے کہ باپ اگر بہو کو حکم دے بیٹے کو کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑنے کا حکم ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں اس زمانے میں جب ابا حکم دینا کہ بیوی کو چھوڑ دو تو پہلے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں, ایسا نہ ابا خام خام میں ظلم زیادتی کر رہے ہوں. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, حدیثوں کا مطلب جو ہے نا فقہا سمجھتے ہیں, جو ہمارے اہل حدیث آزاد کہتے ہیں میں دو حدیث سامنے آ جائے عمل کر لو. تو اب بتاؤ یہ حدیث اگر ہم لوگوں کو اسی طرح بتا دیں صرف اتنی اور کہ جب حدیث سامنے آئے تو عمل کر لو, حدیث میں آگے کوئی تشریح نہیں ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے, وہ صحیح حکم دے رہا ہے غلط دے رہا ہے. حدیث میں بس اتنا ہے کہ باپ جب حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو دے دو, اور ماں کے بارے میں بھی یہی ہے, والدین جب حکم دے نا کہ بیوی کو طلاق دو تو دے دو, حدیث میں اتنا ہے. اب اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بس حدیث سامنے آ جائے عمل کر لیں, ہم کہتے ہیں فقہا کے سامنے رکھیں اس کو. فقہا اس حدیث کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں, امام احمد ابن حنبل کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. میرا باپ کیا کہہ رہا ہے, اپنی بیوی کو میں طلاق دے دوں, یعنی باپ بہو کو طلاق دینے کا حکم دے رہا ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا نہیں دو. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ابا جب کہے تو کیا کرو. بھائی کیا ہو گیا آپ بتائیں یار, ابھی تو سنائیے. اس شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو کہا تھا نا کہ عمر کی اطاعت کرو, اپنے باپ کی بات مانو, تو آپ تو اس حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو امام احمد نے فرمایا کہ ہل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر بن خطاب جیسا ہے. نہیں یاری بات سمجھ, یعنی اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ آرڈر دینے والا کون ہے, حضرت عمر. تو حضرت عمر کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ خامخواہ میں اپنے بہو کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتے, اس کی کوئی معقول ریزن ہوگی, کوئی وجہ ہوگی. تو آج کل کے زمانے میں ظلم کا دور زیادہ ہے, تو ابا بعض دفعہ ویسے ہی بہو سے پریشان ہوتے. کل کسی بہو کا فون آیا, کسی کی بہو کا, ایسے بہت سارے فون آتے ہیں کہ سسر صاحب ہماری پرائیویسی کا بالکل خیال نہیں کرتے, بغیر نوک کیے بہو کے کمرے میں گھس جاتے ہیں. صحیح ہے نا, یعنی بعض زمانے میں کبھی کسی حالت میں لیٹی ہوتی ہوں, کبھی چادر ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں. اب یہ تو جائز نہیں ہے, بالکل ساس چپک کے بیٹھ جائیں گے بہو سے. کئی دفعہ مسئلہ بتایا نا کہ ساس اور سسر اور بہو کے لیے ہاتھ ایک دوسرے سے مس کرنا یہ جائز نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے اس کی. جسم بالکل دور, نکاح پہ فرق پڑتا ہے اس سے, میاں بیوی کے نکاح پہ فرق پڑتا ہے, بالکل جسم الگ الگ. تو ٹھیک ہے بیٹی ہے, بیٹی شریعت نے بنا دیا بہو کو, نکاح نہیں ہو سکتا, پردہ ختم کر دیا اس سے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک جوان عورت ہے, سسر جب چاہے اس کے کمرے میں ایسے جا کے گھس جائے اور جناب پھر وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہ اپنے شوہر سے شکایت لگائے تو شوہر پھر ابا سے, ابا پھر یہ بہو ایسی اس کو طلاق دے دو, ایسا ہو جائے گا. آج اس بنیاد پہ کیسے طلاق دے دی جائے, تو غلطی کس کی ہے اس میں, سسر صاحب. چاہے بہو ہے, بہرحال اپنی بیٹی کے جب جوان ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ایسا بے تکلفی کا معاملہ نہیں کیا جاتا. کوئی کبھی کسی حالت میں ہے, کبھی کسی حالت میں لیٹا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, جسم پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے, بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے حدیث کا مطلب کس سے سمجھنا چاہیے, فقہا سے. لیکن بہرحال اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں والدین کا کتنا بڑا احترام. اگر بہو واقعتاً والدین پہ ظلم کر رہی ہے اور ایسی صورت میں والدین کہتے ہیں کہ یہ اس کو چھوڑ دو اور ثابت ہو جاتا ہے کہ والدین غلطی پر نہیں ہے, تو شریعت کس کی ماننے کا حکم دیتی ہے, باپ کو اور ماں کو ماننے کا حکم دیتی ہے. اتنا بڑا, تو یہ باتیں کون بتاتا ہے بھائی, یہ بیوی کے بارے میں. جبکہ اگر آپ نے مولویوں کو لے جا کے سمندر میں پھینک دیا نا, تو آج جو بیویوں کو حقوق, تو دور کی بات, گرل فرینڈ کو ترجیح دی جائے گی باپ پر. بیوی تو بہت بات کی چیز ہے, جس سے آپ کی سیٹنگ ہوگی نا, دوستی ہے. باپ کو ایک طرف پھینکیں گے, ماں کو ایک طرف پھینکیں گے, اس دوستی کو ترجیح دیں گے, یہ ملک کا یہ حال ہو جائے گا, یہ کلچر بن جائے گا ہمارے معاشرے میں. اور جب تک جوانی ہے بڑا مزہ آئے گا, جب آپ باپ بنیں گے نا پھر آپ کو اذیت ہوگی کہ یہ میری اولاد کیا کر رہی ہے. ابھی تو گرل فرینڈ بہت اچھی لگتی ہے, ابا کو ایک طرف رکھا, اما کو ایک طرف رکھا, کسی کی نہیں مان رہا, رات کو کبھی 3 بجے گھر آ رہا ہے, کبھی 4 بجے گھر آ رہا ہے, باپ پوچھتا ہے تو اس پہ غصہ ہوتا ہے. تو ابھی تو ٹھیک ہے, لیکن ایک وقت آئے گا آپ بھی باپ بنو گے, پھر جب آپ کی اولاد یہ کچھ کرے گی. تو مجھے وہی واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ کے اس کو اٹھا کے لے گیا, اس نے کہا میں اسے کہیں پھینک کر آتا ہوں کچرے میں, وہی پڑا پڑا مر جائے جان چھوٹے. تو اس ابا نے کہا کہ بیٹا وہ تھوڑا اور آگے جا کے پھینکو, यहां नहीं, वो उससे बड़ा ढेर है ना कचरे का, वहां फेंको। बोला क्यों? कह रहे मैंने तुम्हारे दादा को उधर ही फेंका था। समझ में आ रही है बात? मैं भी तंग आ गया था अपने बाप से, उसको भी मैंने वहीं जाके फेंका था। तो यही कल्चर हमारे मुआशरे में आ रहा है। अंग्रेज की जवानी को मत देखो मेरे भाई, उसके बुढ़ापे को देखो। गोरों की, काफिरों की जवानी बहुत खूबसूरत होती है, बुढ़ापा उस बहुत बदसूरत होता है। वो फनकारों, अदाकार है जो है ना, जो एक्टर्स जो आपको नजर आते हैं टेलीविजन पे, इंटरव्यू आ रहा है और जनाब नाच रहे हैं स्टेज पे, और लड़कियां जनाब अपनी जैकेटें उठा उठा के फेंक रही हैं, और सेलफोन और नंबर, ये सारी रंगललियां कब तक की हैं? जवानी की हैं। जरा सी चेहरे पे झुरियां आना शुरू हो गई तो वो फिल्मों में जो आया करते थे, अब हीरो बन के नहीं आ सकते वो। अगर आएंगे भी तो किसी के दादे परदादे बन के आएंगे वो, हांफते कांपते, वो भी थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद दादा भी बन के नहीं आ सकते। फिर डॉक्टर ने मुस्तकिल इस हीरो को बेड रेस्ट का हुक्म दिया है कि ये हिले तो इनका कोई भी पुर्जा खुल सकता है। आई बात समझ? ये चांपे पसलियां सब जो अपनी जगह फिट हुई हुई है, ये इसलिए कि अभी हिले नहीं है ये। जिस दिन थोड़ा सा हिले, वो एक बूढ़ा गुलूकार था, जवानी में तो बहुत उसके वो वाहवा थी, जब बूढ़ा हो गया तो मुंह में नकली दांत लगाए उसने, तो जब वो गाता था तो वो दांत गिर जाते थे नीचे, फिर उठा के लगा लेता, फिर दरअसल जोर लगाता ना दांत गिर जाते, फिर बेचारा शर्मिंदा होके लगा लेता। तो किसी ने कहा भाई गाना गाओ, ये कैसेट क्यों तब्दील कर रहे हो बार बार, तसल्ली तसलसल से गा लो गाना। ये सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। जवानी में तोबा कर ली, बुढ़ापा बहुत खूबसूरत गुजरता है। हमने बूढ़े बुजुर्ग देखे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं खुदा की कसम किसी जवान का दिल इतना जिंदा नहीं होता जितना उन बूढ़े बुजुर्गों का दिल जिंदा होता है। अपने शेख सबसे पहले हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह को हमने देखा 88 साल की उम्र में, क्या चेहरे पे उनके शादाबी थी, इतना खुश रहते थे, इतना खुश के बता नहीं सकते हम। हजरत हकीम अख्तर साहब थे, उनको बुढ़ापे में फालिज हुआ हुआ था लेकिन फिर भी खुश। किसी बूढ़े बुजुर्ग को मैंने आज तक गमजदा नहीं देखा है कि बुढ़ापे की वजह से तंग आ गया हो, गमजदा हो गया हो और मुसीबत में आए। जैसे दुनियादार बूढ़े होते हैं, वो दुनियादार बूढ़े तो हर वक्त चाहते हैं हमारे सामने उसी तरह मेला झमेला लगा रहे। जो आदमी दुनिया में जवानी में गुनाह करता है ना, तोबा नहीं करता, वो बुढ़ापे में ये चाहता है रंग रलियां सारी उसी किस्म की रहे, लेकिन मिलती नहीं है उसे। फिर बेचारा अफसोस करता है, जवानी को याद करता है, हाय यूं था, हाय यूं था, मैं फिल्मों में आता था, मैं, मेरा इंटरव्यू होते थे, अब चेहरे पे झुरियां पड़ गई हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा करवा के डॉक्टर कहते हैं जगह नहीं बची है भाई, अब जगह नहीं बची है, मुंह ही तब्दील करवाना पड़ेगा, इस मुंह पे अब रिपेयरिंग का काम नहीं हो सकता। भाई कब तक कितनी ताकत की खुराकें खाओ, कितनी कुछ, तो बेल आखिर बुढ़ा तो होना ही है ना। तो बुढ़ापे में फिर जो अल्लाह अल्लाह करता है ना, अल्लाह अल्लाह, और बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह वही करता है जिसने जवानी में किया हो। तो भाई ये दुनिया भी तुमसे छीनेंगे ये मीडिया वाले, और दीन भी तुमसे छीनेंगे। तो हमारी दावत तो आप लोगों तक है, लेकिन जो मीडिया की दावत है पूरी दुनिया सुन रही है वो दावत। और ये सब इसलिए हो रहा है कि ये लोग इस आखिरत के दिन का इंकार करते हैं। अगर उस इंटरव्यू देने वाले को पता होता ना, जो ये कह रहे हैं मुल्क को सेकुलर बना दो, रियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए मजहब, अगर उसको पता होता ना कि मुझे मरने के बाद अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये बात क्यों कही, तो मुझे इसका जवाब देना है, तो वो कभी भी ये बात ना करता। समझ में आ रही है बात? वो कभी भी ये बात ना करता। उसको वो, इसका ये ख्याल है कि जिसने मुझे बनाया खाने पीने के लिए, मजे उड़ाने के लिए बनाया है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। यही नजरिया है जो सारे फसादात की बुनियाद है। यही चीज इंसान को अय्याश बनाती है, यही चीज इंसान को हीरोइनची, चरसी, शराबी, मां बाप का नाफरमान और बेवफा और सारी बुरी सिफात यही चीज पैदा करती है इंसान में। इसलिए कुरान बार बार जोर लगा रहा है कि जो ये धोखा जिसके जहन में होगा ना, ये मैं ये धोखे से बात शुरू की थी ना कि मुसलमान को भी धोखा होता है, वो धोखे की मजीद तफसील इंशाल्लाह अगले दरस में बयान करूंगा। और गैर मुस्लिम को भी धोखा होता है, वो धोखा क्या है कि यही है सब कुछ, मरना है, मर के खत्म हो जाएंगे। तो कयामत के दिन उसका ये धोखा जाहिर हो जाएगा कि तूने तू धोखे में रहा है, मर के खत्म नहीं होते। तभी काफिर कयामत के दिन कहेगा या लैतनी कुंतु तुराबा, हाय काश मैं मर के खत्म हो जाता, मिट्टी में तहलील हो जाता, दोबारा जिंदगी ना मिलती मुझे। तो ये होगा मेरे भाई, इसलिए अकलमंद वो है जो ये दिन आने से पहले क्या कर ले, इसकी तैयारी कर ले, और ऐसी बातें ना फेंका करे जिससे खुदा नाराज होता है। अपने अमल को, अपने कौल को दुरुस्त करने की कोशिश करे। किसी ने सवाल पूछा है, आज बयान काफी लंबा हो गया, یہ کسی نے عجیب سی بات پوچھی ہے، بریلوی حضرات کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور لوگ بدلتے ہیں؟ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں پڑھو اور باقی دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، کیا کریں بھائی، ایسی خطرناک خطرناک سوال لوگ پوچھتے ہیں. مسئلہ دیوبندی بریلوی کا نہیں ہے، یہ نام بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ پہلے اپنے نام کے ساتھ، مفتی رفیع عثمانی صاحب پہلے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتے تھے، تو ان کے والد نے یہ نام ہٹوایا ہے دیوبندی کا لفظ. یہ کسی مخصوص فریق کی طرف اپنی نسبت نہ کرو. باقی جو بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بریلوی کے نام سے چڑھا ہے، تبھی جہاں وہ آئے گا تو ہم کہیں گے نماز حرام ہے، دیوبندی لفظ آئے گا تو حلال ہے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ دیوبندی ہیں یا آپ بریلوی ہیں. آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے پہلا بنیادی اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. عقیدہ توحید کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے دعا. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دعا. تبھی کہتے ہیں نا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا میں انسان جتنی عاجزی ظاہر کرتا ہے اتنی کسی عبادت میں عاجزی نہیں ہوتی. بھکاریوں کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اس لیے دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اب دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سے بھی دعا مانگے اور اللہ کے رسول سے بھی دعا مانگے تو اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ مدد طلب کرنے سے مراد بھی یہاں دعا ہے. تو اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی مدد مانگتا ہوں، تو اس نے اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے باقی لوگ محتاج ہیں. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب کس کے در کے فقیر ہو؟ اللہ کے در کے. تو نبی سے مانگنا، فرشتے سے مانگنا، کسی ولی سے مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں شرک کہلاتی ہیں اور مشرک کی قیامت کے دن مغفرت نہیں ہو سکتی. فوراً ایک سوال لوگ کرتے ہیں، یہ جو لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پولیس سے بھی تو مدد لیتے ہو، پولیس کیا اللہ ہے؟ ہے بھائی، پولیس بھی تو اللہ کے علاوہ ایک مخلوق ہے نا. جب پولیس سے ہیلپ لائن، اس کا تو نام ہی ہیلپ لائن ہے، مدد کرنے والی لائن، جب 15 پہ پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جب کوئی لاش پڑی ہے اسے اٹھانے والا کوئی نہیں تو ایدھی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو کسی مصیبت میں نبی سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا میرے بھائی. تو یاد رکھو، ایک مدد وہ ہوتی ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، جو اسباب کے تحت ہوتی ہے. وہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا ہر ایک سے ہر وقت کرتی رہتی ہے. میں نے ابھی بیان میں بیٹھتے ہی کہا نا پانی لے کر آؤ، تو میں نے مدد مانگی نا، تو یہ اسباب کے تحت ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پتا ہے نلکا لگا ہوا ہے وہاں پہ، اس میں H2O آ رہا ہے. آپ ٹانگوں سے چل کے جائیں گے، یوں کر کے کھولیں گے، پانی کی خاصیت ہے اوپر سے نیچے آنا، گریویٹی کی وجہ سے اوپر سے ہمیشہ نیچے آتا ہے. تو آپ جب نلکا کھولیں گے تو پانی خود بخود، سائنٹیفک لاجک ہے کہ گلاس میں آئے گا. گلاس کے چاروں طرف دیواریں ہیں، ادھر ادھر نکلے گا نہیں، اسباب میں ہے نا یہ. پھر آپ نلکا بند کریں گے رک جائے گا، پھر آپ چل کے آئیں گے یہ آئے گا، پھر میں یوں کروں. یہ ساری چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں. اب بات یہ تھی کہ نہ یہاں نلکا ہے، نہ کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان، نہ کہیں آسمان سے بارش برسنے کا کوئی امکان. محکمہ موسمیات والوں کو فون کیا، انہوں نے کہا 6 مہینے تک ابھی تک خلیج بنگال سے کوئی سسٹم اڑا ہی نہیں ہے برسانے کے لیے. اب سب پتا ہے تھوڑی دیر میں پیاس سے کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے. پولیس کے بارے میں پتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ٹینکر نہیں ہے. اب یہاں آپ کس کو پکارو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ بھئی اسباب کی دنیا میں تو موت 100% ممکن ہے، پانی ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے، آئے گا کہاں سے. اب آپ یہاں اگر پھر بھی فلاں بابے یا بزرگ کو پکارتے ہو کہ آپ پانی پلا دو، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پانی پلانے کے لیے نہ کسی ٹینکر کے محتاج ہیں، نہ بورنگ کے، نہ کنویں کے، بلکہ یہ چھو منتر کریں گے اور پانی پلا دیں گے. نہیں آ رہی بات؟ تو یہ والا مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں، اور آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد دے دیں، تو اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ نہیں آ رہی نا. بس یہ اسباب کے بغیر ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ایسا پکارنا کیا کہلائے گا؟ شرک. اور اگر یہ والی پکار بھی شرک نہیں ہے تو پھر کون سی پکار شرک ہے جس کو قرآن نے شرک کہا ہے؟ پھر یہ بھی تو بتا دو نا. پھر آپ ہی بتا دیں کون سی شرک ہے بھائی. یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ہر قسم کے پکارنا. تو قرآن نے جو کہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا جہنم میں جائے گا. تو یہ کہاں ہے پھر؟ یہ کون سا پکارنا مراد ہے؟ تو جو امام، خواہ دیوبندی ہو، خواہ بریلوی ہو، خواہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، جو یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد پکارتا ہے، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد پکارتا ہے، وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. یہ میں نہیں کر رہا، وہ بیچارہ خود ہی ہوا ہوا ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ لوگوں کو ڈنڈے سے پکڑ کے دائرہ اسلام سے نکالتے ہی رہتے ہیں. ہم نکال نہیں رہے، جو نکلا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو کلمہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر چیز میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر تو وہی ہو جائے گا. ایک آدمی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا تو اس کو پڑھنا وڑھنا آتا نہیں تھا، 10 سال گھاس کھا کے گیا وہ. اب پریشان اپنے استاد سے کہنے لگا کہ میں جب گھر جاؤں گا نا تو مجھے مسئلے تو آتے نہیں ہیں، کچھ آتا واتا تو ہے نہیں، تو میرے ابا ناراض ہوں گے، تو 10 سال میں کیا کر کے آیا مدرسے میں پڑھا ہے، تو شرارتیں کرتا رہا ہے وہاں پہ، لوگ مسئلے پوچھیں گے تو مجھے جواب تو آتا نہیں، تو میں کیا جواب دوں؟ تو اس نے کہا جواب دینا، تھوڑی دیر گہرا سانس لینا، جب کوئی پوچھے یہ جائز ہے ناجائز تو کافی دیر سوچ کے بتانا اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس مسئلے میں کیا ہے؟ علماء کا اختلاف. ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرح نا، ڈاکٹر عامر لیاقت خان جب پھنس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس میں چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافی کی مختلف رائے ہے، امام مالکی یہ کہتے ہیں، بھائی تو بتا دے، تو بھی تو کچھ بتا نا. تو اس سے لوگ کہتے ہیں تو ہم سے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں بھائی، ان کو تو یہ پتا ہے کہ کس کس کا کس کس مسئلے میں کیا کیا اختلاف ہے. تو وہ گیا، اس لوگوں نے کہا بھائی یہ چوہا. اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا اس کے استاذ نے کہ ہر مسئلے میں شقیں نکالنا، شقیں، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کہنا یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا، یوں ہوا تو پھر اس میں یوں تھا یا یوں تھا، اسی کو اتنا چکر میں ڈالنا کہ وہ بےچارا پریشان ہو جائے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، ایک آدمی آیا کہنے لگا وہ کنویں میں نا چوہا گر کے مر گیا، چوہا مرا نکلا ہے، تو کتنے ڈول پانی کے نکالیں کہ کنواں پاک ہو جائے؟ جیسے لوگ ہمیں پوچھتے نا ٹینکی میں چھپکلی مر گئی، اس طرح کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں لوگ. تو گاؤں کے آدمی تھے تو ان کے ٹینکی نے کنویں ہوتے تھے، کنویں میں چوہا، یہ پریشان، اس کو کچھ پتا ہو، مدرسے میں پڑھا ہو تو اس کو یاد ہو. تو کہنے لگا بھائی یہ پہلے تحقیق کرو، چوہا گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے؟ مر کے گرا ہے اس کا حکم الگ ہے، یعنی مرا پہلے تھا، کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے گر بعد میں گیا، اس کا الگ حکم ہے، ڈول الگ تعداد ہے. زندہ گرا ہے، مرا بعد میں، اس کے لیے ڈولوں کی تعداد الگ. تو اس نے کہا حضرت آپ بتا دیں اگر مر کے گرا ہے تو کتنے ڈول نکالیں گے، گر کے مرا ہے تو کتنے؟ اس نے کہا نہیں، پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد. ہمارے ہاں شک کو شبے کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا، ایک بات کی جاتی ہے، اتھینٹک ہوتی ہے وہ، پہلے تحقیق کرو. وہ بیچارہ کیا کہاں تحقیق کرے گا، یہ چوہا نکال نکال کے دیکھ رہا ہے، اب اس کی کیا لگتا ہے کہ مر کے گرا ہے یا گر کے مرا ہے. دوسرا اس نے، استاذ نے یہ کہا کہ اگر کوئی شقیں نکال کے لے آئے تو پھر کافی دیر سانس لینا گہری، اس کے بعد کہنا اس میں، جیسے بہت علماء کے اقوال میں آپ غور کر رہے ہو تو بتا دینا اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس طرف جواز کا قول ہے، ایک قول عدم جواز کا بھی ہے، بعض نے مکروہ بھی لکھا ہے اور بعض نے مستحب بھی کہا ہے، مختلف آراء ہیں علماء کی. تو شروع شروع میں تو یہ بڑا کامیاب حربت چلا، لوگ آتے بھئی یہ جائز ہے ناجائز ہے، جھینگا، اختلاف ہے علماء کا، ٹھیک ہے نا. مینڈک کھانا کیا ہے، پریشان، مینڈک میں دو قول ملتے ہیں، ہر بات میں یہ. تو ایک دن ایک صاحب کو غصہ آیا، اچھا ان کی عادت پڑ چکی تھی اب مسئلہ سنتے ہی سمجھے بغیر کیا کہہ دیتے، اس میں علماء کا اختلاف، ابھی سمجھتے نہیں تھے، عادت پڑ گئی تھی. تو ایک دن ایک صاحب گئے، انہوں نے بولا پہلا کلمہ کیا ہے ہمارا، کلمہ توحید. اب اس کو تو عادت پڑ گئی تھی نا، علماء کا اختلاف ہے، سوال سمجھو تو صحیح پوچھ کے رہے. تو انہوں نے کہا اس میں علماء کا اختلاف ہے. لوگوں نے الٹا لٹکا کے مارا، بولا کمبخت، کلمے میں بھی اختلاف ہے. تو یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں، ये बताने के लिए कि ये तो हर पागल से पागल को पता है कि कलमा तौहीद में कोई इख्तलाफ नहीं है। जब कलमा तौहीद में नहीं है तो मसला तौहीद में भी नहीं है। समझ आ रही है बात? या अल्लाह मदद भी ठीक, या रसूल अल्लाह मदद भी ठीक, तो हिंदू में और आप में फर्क क्या हो गया? फिर फर्क इतना है कि वो बुतों को शरीक करता है, आप अल्लाह के रसूल को। एक हिंदू ने इस्लाम कबूल किया, ये भी ये सच्चा वाक्य बता रहा हूं। हिंदू ने इस्लाम कबूल किया एक आलिम के हाथ पर, वो आलिम बड़े खुश हुए कि तो हिंदुओं की फौज का पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर है ये, गालिबन डीएसपी था। बड़े खुश हुए कि यार आपने इस्लाम कबूल किया, आप इंडिया में डीएसपी है माशाल्लाह, और आपके इस्लाम कबूल करने से बड़ा फायदा होगा। तो खैर वैसे क्या थी इस्लाम में, कौन सी इतनी खूबसूरत चीज नजर आई जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आप मुसलमान हो गए? जवाब सुने उसका। उसने कहा मैंने सोचा हम लोग इतने भगवानों की इबादत करते हैं तो दो भगवान और सही, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने सारे भगवानों की इबादत हो रही है तो उनमें दो को और ऐड कर दो ताकि मुसलमान भी खुश हो जाए। उन्होंने कहा धत तुम्हारेगी, यानी इतने सारे भगवान वो तो रहेंगे, उनमें दो भगवान और सही, तो क्या ऐसा इस्लाम कबूल है? है भाई, एक को अल्लाह के अलावा एक को भगवान बनाओ या करोड़ों को बनवा दो, बराबर है। इस्लाम सिर्फ एक खुदा का, एक गॉड का, एक माबूद का कायल है, और ऐसा माबूद के जबान से भी माबूद कहा जाए, समझा भी उसी को माबूद जाए। हमारे ग्रीन चैनल वाले हजरात में बहुत से लोग क्या करते हैं कि अल्लाह को कहते तो हैं कि एक माबूद, मगर समझते नहीं है, समझते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माबूद है। काम वो करते हैं, नबी को भी आलिमुल गैब, नबी भी हर जगह मौजूद। तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, आपकी नमाज होगी नहीं, क्योंकि इमाम के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? मुस्लिम होना, मोमिन होना, तौहीद परस्त होना। गैर मुस्लिम की इख्तदा में नमाज, कोई हिंदू नमाज पढ़ाते हो जाएगी नमाज? तो शनाख्ती कार्ड से नहीं पता चलता मुस्लिम कौन है, अकीदे तौहीद है, अकीदे तौहीद होना चाहिए। बाकी आमाल में अगर कोई खराब है इमाम तो फिर उसके पीछे नमाज हो जाएगी, अकीदे में खराबी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।